اگر آپ یہ مانیں کہ ہاں اللہ ہے تو پھر آپ یہ سوچیں کہ وہ زندہ ہے, وہ سنتا ہے, وہ دیکھتا ہے, وہ کچھ کر سکتا ہے, یا وہ بالکل عاجز اور بے بس ہے. اگر انسان اپنے طور پر ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا سا بھی غور کرے, انسان اپنے آپ کو بالکل ٹھیک کر سکتا ہے. ہم قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں, اللہ نبی بھیجے, کتابیں بھیجے اور لوگوں سے کہے کہ اللہ کو مانو, آمنوا باللہ, آمنوا باللہ, آمنوا باللہ, لوگو اللہ پر ایمان لاؤ, لوگو اللہ پر ایمان لاؤ. پھر کوئی ایمان لائے اور کوئی نہ لائے, کہے گی کون اللہ, ہم کو جانتے نہیں, ہم کو مانتے ہی نہیں. یہ بڑا عجیب کا مسئلہ بن جاتا ہے. اور اگر انسان ذرا بھی سوچے, ذرا بھی غور کرے, اپنے سے شروع کر دے سلسلے کو کہ میں پہلے نہیں تھا پھر وجود میں آیا, میں دنیا میں پیدا ہوا ہوں, ہر آدمی یہی سوچے گا. کون ہے جو یہ کہہ دے کہ میں اب خود ہوں, خود ہی آیا ہوں اور خود ہی ہوں اور پہلے سے ہوں, اب نہیں آیا. یہ میں آپ کو سوچنے کا انداز بتا رہا ہوں, اپنے آپ کو سمجھانے کا, دل میں یقین پیدا کرنے کا, کیونکہ اس یقین کے پیدا کیے بغیر ہم لوگ داماڈول ہیں. ہماری عملی کوتاہی, عملی کمزوری, اس کا بڑا سبب جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں یقین نہیں ہے. جو کچھ اللہ نے کتابوں کے ذریعے سے, اپنے نبیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے, ہمیں اس پر یقین نہیں. اس لیے ہم دین کے اعمال میں نہ کوشاں ہیں, نہ ہمیں ان کی فکر ہے. دنیا کو ہم نے آزما لیا, دنیا ہمارے سامنے ہے, اس کا تعلق ہمارے تجربے سے ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کسی کو نہیں. لہذا دیر کو دنیا کی جد و جہد, اس کے لیے محنت, اس کے لیے وقت صرف کرنا ہر انسان لگا ہوا ہے. اس کے لیے کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں, کسی کتاب کی ضرورت نہیں کہ لوگوں اپنی دنیا کو بناؤ, لوگوں کو کماؤ, لوگوں کو کھاؤ, اپنی زندگی بناؤ. کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں, کیوں؟ یہ ہمارے سامنے کی چیز ہے, ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں, ہمارے تجربے میں چیزیں آتی ہیں, ہماری روزمرہ کی زندگی ہمارے سامنے. دین کا معاملہ جو ہے یہ کچھ اندھیرے میں ہے, یہ کچھ پردے میں ہے. اس کے لیے انسان کو عقل صرف کرنے کی ضرورت ہے, سوچ وچار کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر انسان سوچ کر کے اور انسان پوری توجہ کر کے اپنے دل میں یقین پیدا کر لے, تو پھر انسان اسی طرح سے دین کے لیے کوشش کرتا ہے جیسے دنیا دار دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے. ہم صحابہ کے حالات پڑھتے ہیں تو ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ یا اللہ وہ اتنے فعال کیوں تھے, وہ اس قدر دین کے شائق کیوں تھے. ابو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک عورت کا بچہ اکلوتا, ایک ہی بچہ, بیوہ عورت, اس نے بچے کو پالا, جنگ میں جنگی عورت میں شہید ہو گئے. اب وہ آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول سے, یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ میرا بچہ کہاں گیا, میرا بچہ کہاں گیا. اگر تو وہ ٹھکانے لگ گیا, اپنے گھر پہنچ گیا جنت میں, تو پھر تو ٹھیک ہے, میں خوشی کروں کہ چلو اللہ اپنے جگہ پہنچ گیا, گم نہیں ہوا کہیں. اور اگر وہ خدا نہ خواستہ اپنے گھر نہیں پہنچا, جنت میں نہیں گیا, تو پھر میں تو پیٹ پیٹ کر مر جاؤں رو رو کر, میرا تو سب کچھ برباد ہو گیا. میں نے اس کو پالا اس لیے تھا, میں نے اپنی بیوی یہ رنڈاپا جو ہے سارا اس لیے میں نے اس پر صرف کیا کہ میرا بچہ بن جائے اور یہ ٹھیک ہو جائے. اب اگر وہ ٹھکانے لگ گیا اپنے مقام پر پہنچ گیا تو میرے لیے خوشی کا باعث ہے, اور اگر وہ گم ہو گیا ٹھکانے نہیں پہنچا گھر سے بھی گیا اور وہاں بھی نہیں پہنچا تو پھر میں تو مر گئی, میرا تو کچھ بھی نہ رہا. اب دیکھیں اب سوچنے کا انداز کیسا عجیب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں تیرا بیٹا سیدھا جنت میں. وہ فوراً کہنے لگی الحمدللہ یا اللہ تیرا شکر ہے. جیسے ہم اپنے بچے کے بارے میں سنتے ہیں کہ تیرا بچہ امتحان میں پاس ہو گیا, تیرا بچہ اب تک لگ گیا, اس کو نوکری مل گئی, تو ہم پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا شکر ہے, میں نے پڑھایا تھا, میں نے پالا تھا, میں نے بڑی محنت کی, لائق ہو گیا, اپنا پرسر روزگار ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ہم اس کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں. وہ ان پڑھ عورت, وہ بالکل جانگلی دیہاتی عورت, کس قدر اس کی سمجھ, کتنی پختگی اس کے ایمان کی ہے کہ وہ یہ پوچھتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے کہاں گیا, اگر جنت میں چلا گیا تو میرے لیے خوشی کا مقام, اور اگر وہ وہاں نہیں پہنچا تو پھر یہ ہے کہ میں روؤں آئے میرا بچہ کہاں گیا, دنیا سے بھی چلا گیا اور گھر بھی نہیں پہنچا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کبھی میرے بھائیوں میں کیا آپ سے عرض کروں, دنیا میں جتنے گمراہ پھرتے ہیں صرف بے عقلی کی وجہ سے, بے وقوفی کی وجہ سے. ابھی دیکھو محرم آئے گا, شیعہ باطل کرتے ہیں, حضرت حسین کو اتنا پیٹیں گے, اتنا پیٹیں گے, اتنا روئیں گے, اتنا روئیں گے, کالے کپڑے پہنیں گے, پتہ نہیں کیا کیا. عام لوگوں نے بھی یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان دنوں میں کیا شادی کرنا بھی حرام ہے. رات محرم سے پہلے پہلے شادیوں کا بڑا زور ہوتا ہے کہ پھر پابندی لگ جائے گی. ان دنوں میں نکاح حرام بالکل, یہ تصور وہی کہ کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں کی جا سکتی. حضرت حسین کے غم میں روئیں گے, پیٹیں گے, ماتم کریں گے. لیکن اگر کوئی سوچے کہ حضرت حسین شہید ہوئے, اپنے دل سے پوچھے حضرت حسین شہید ہوئے کہ ہاں شہید ہوئے, وہ شک ہے. ارے کہاں گئے, اگر شہید ہوئے تو پھر تو بہت اچھے گئے, کہ جہاں بہت اچھے گئے, وہ وہاں غم میں ہیں, تکلیف میں ہیں, رو رہے ہیں یا خوش ہیں؟ وہ تو وہاں عیش کرتے ہیں, شہداء تو جنتوں میں مزے کرتے ہیں. جو کچھ عام لوگوں کو آخرت میں قیامت کے دن کے بعد حساب اور فیصلے ہونے کے بعد ملے گا, شہید کو پہلے سے ملنا شروع ہو جاتا ہے. وہ تو بڑے خوش ہیں. اچھا وہ خوش ہے تو کیوں محسوس کر رہا؟ اگر وہ خوش ہیں, وہ مزے کرتے ہیں, وہ تفریح میں ہیں, تو کیوں کو معلوم کر رہا؟ خوشی کے آنسو تو ایک آدھ ہوتے ہیں. بیٹا انگلینڈ چلا گیا, وہاں کہتا ہے ابا جی میں ملازم ہو گیا ہوں, مجھے اتنی تنخواہ ملتی ہے, بڑا اچھا وقت گزرتا ہے, آپ فکر نہ کریں میں آپ کو 10,000-15,000 روپیہ بھیجوں گا. تو خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, آنسو آ جاتے ہیں, جدائی کا بھی خیال آیا لیکن دل خوش ہوتا ہے. ماتم کبھی نہیں ہوتا, ماتم کبھی نہیں ہوتا, جی بلاؤ سب کو, پیٹو جی, سڑکوں میں, گھروں میں, ادھر ادھر, یہ کبھی نہیں ہوتا. یہ سب باتیں بے عقلی, نفرت میں بے خوشی. اگر انسان عقل سے کام لے, اور انسان ہوتا ہی عقل والا ہے, تو میرے بھائیوں فوراً سیدھی راہ پر آ, سیدھی سڑک پر آ جائے, مذہب اس کا دوست ہو جائے, زندگی اس کی سیدھی ہو جائے. یہ کبھی جو ہمیں نظر آتی ہے, کوئی ادھر لٹک رہا ہے, کوئی ادھر لٹک رہا ہے, کوئی دنیا کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے, اور اگر وہ دین کا نام لیتا ہے تو وہ نقلی دین, جھوٹا دین, بناوٹی دین, خود ساختہ دین, کوئی پاکستان میں بنا, کوئی انڈیا میں بنا, کوئی پنجاب میں بنا, کوئی سندھ میں بنا, یہ دین ہے؟ آپ کبھی غور تو کریں, یہ جتنے مذہب ہیں غلط, یہ سب مین میڈ لوگوں کے بنائے ہوئے, کوئی یہاں بنا, کوئی وہاں بنا, کوئی اس مولوی نے بنایا, کوئی اس امام نے بنایا, کوئی فلاں نے بنایا, کوئی فلاں نے بنایا. اور اصلی دین اللہ اکبر, خدا کہتا ہے بات اصل بحمد اللہ ہے. اصلی دین کون سا؟ جو اللہ کا. میں رسیلہ چاہتا ہوں لوگوں, اس کو پکڑ, ایک سرا اس کا تمہارے ہاتھ میں ہو, دوسرا سرا مجھ سے ہے. یہ اصلی دین, اصلی دین مین مین نہیں ہوتا, وہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہوتا. وہ بریلوی جی, یہ کہا کہ بریلوی میں مولانا احمد اللہ خان صاحب پیدا ہوئے تھے, یہ ان سے سلسلہ چلا ہے, یہ انڈیا کا بنا ہوا. دیوبندی, دیوبند انڈیا میں ایک شہر ہے, یہ ان کا سلسلہ ہے, یہ وہاں کا بنا ہوا ہے. کوئی اور, کوئی چشتی, کوئی سہر بندی, کوئی قادری, کوئی نقش بندی, کوئی فلاں, کوئی یہ, کوئی ادھر کا, کوئی ہنسی کہ یہ کس کا, یہ امام ابو حنیفہ کا, کوئی بہابی کہ یہ محمد بن عبد الوہاب کا. اب عقل والا سوچے کہ اصلی دین تو وہ ہے, خدا کہتا ہے میں رسی لٹکاتا ہوں اس کو پکڑ لو. اللہ نے اوپر سے رسی لٹکائی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھیج دیا کہ اس کا سرا تم پکڑ لے نیچے, اب لوگوں کو دعوت ہو کہ آؤ اس پر ہاتھ ڈالتے جاؤ. جب مجھے منظور ہوگا اس دنیا کو ختم کرنا, میں اس رسی کو اٹھاؤں گا. جنہوں نے اس رسی کو ہاتھ ڈال دیا, جو محمد کے ہاتھ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, سارے کے سارے سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے. خدا اس دنیا کے گڑے سے سب کو پھینک دے گا, سب اوپر چڑھ جائیں گے اور باقی سب دو دکھ میں رہ جائیں گے. کتنا سادہ دین ہے, بڑی شبے والی بات ہے. اللہ اکبر. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن حاتم, یہ عیسائی تھے, بہت بڑے سردار تھے, آپ کے پاس آئے. آپ نے کہا جی میرا دین کیا ہے جس کی میں دعوت دیتا ہوں؟ یہی ہے نا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, وہی پیدا کرنے والا, وہی روزی دینے والا, زندگی موت اس کے قبضے. ابھی یہ بات غلط ہے, پھر کیا کرسی کی بات, ایک خودکی کی بات. اے ابھی میں جو دعوت دیتا ہوں وہ کیا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو, اس نے تمہیں پیدا کیا ہے, وہ تمہیں روزی دیتا ہے, زندگی اس کی تمہارے قبضے, تمہاری زندگی اس کے قبضے میں ہے, تمہاری موت اس کے قبضے میں ہے, سب کچھ وہ کرتا ہے, اس کی عبادت کرو اور کسی کی نہ کرو. ابھی یہ بات غلط ہے. کہنے کہ نہیں یا رسول اللہ یہ بات تو ٹھیک ہے, سنائی یہی تو میں کہتا ہوں. اور آپ دیکھ لیں, آپ آخر جمعہ پڑھنے آتے ہیں, کوئی کسی سال کا ہوگا, کوئی کسی سال کا ہوگا, بعض تو کہتے ہیں چلو بھائی آج ان کے ہاں بھی جمعہ پڑھ لیں جا کر, پتہ نہیں یہ کیا کہتے ہیں. کئی فرقے ہیں, وہ ان کا ہے, وہ ان کا ہے, یہ ان کا ہے, ان کی بات سن. لیکن لوگوں نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ کس کو سچا کہیں, کس کو جھوٹا کہیں, کہ سب ٹھیک ہے, سب دین پر لگے ہوئے ہیں, سب اللہ کا نام لیتے ہیں. اب آپ کو یہ جو میں نے آپ کو بتایا, ہمارا دین کیا ہے, ہمارا مذہب کیا ہے, ہماری دعوت کیا ہے, کہ لوگوں اس رسی کو پکڑو جو اللہ نے لٹکائی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں, اور حضور جاتے ہوئے ہمیں پکڑا دے کہ آؤ لوگوں میرے ہاتھ سے رسی پکڑ لو, آؤ لوگوں میرے ہاتھ سے رسی پکڑ لو. آپ فرمایا کرتے تھے جب کوئی مسئلہ آتا, میں ہی آتی, خضوع عنی خضوع عنی خضوع عنی, لوگوں آؤ پکڑ لو مجھ سے, آؤ پکڑ لو مجھ سے, آؤ پکڑ لو مجھ سے. قرآن بھی یہی کہتا نا, ما تسبو بحب اللہ جمیع, سارے اکٹھے ہو کر ایک رسی جو میں نے لٹکائی ہے اور جس کا سرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے, اس کو تھام. اور اسی کے تحت حضور فرما کرتے تھے خضوع عنی خضوع عنی خضوع عنی, لوگوں مجھ سے لے لو, مجھ سے پکڑ لو, آؤ میرے ہاتھ ہاتھ ڈال. یہی ہماری دعوت ہے. ہم کہتے ہیں چھوڑ دو نقش بندی بننا, چشتی بننا, سہر بندی بننا, حنفی بننا, وہابی بننا, شافعی بننا, بریلوی بننا, جو بندی بننا, چھوڑ دو سب. یہ تو فرقہ پرستی کی بات ہے, یہ کوئی انتشار کی بات ہے, یہ کسی کی ذمہ داری کی بات ہے, یہ ہے ہر دین کی دعوت کہ اس چیز کو مانو جو اللہ نے نبی کے ذریعے سے بھیجی, بس اس کا ختم ہو. لیکن لوگ پھر وہی طرف, اللہ اتنے بڑے بزرگ تھے جی, وہ اجی وہ اتنے بڑے بزرگ تھے, لوگوں کی بزرگی اللہ کا رسول نظر لیا. ذرا کمال کی بات, لوگوں کو لوگوں کی بزرگی نظر آتے ہیں, اب اپنے پیر کے گن گائیں گے کہ جی وہ تو ایسا کرنے والا تھا, وہ تو ایسا تھا, وہ تو ایسا تھا, وہ یہ کر دیتا تھا, لہذا مان اس فرقے میں شامل ہو. ان کو اللہ بھول جاتا, ارے اللہ سے زیادہ کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کا حق تھا. جو اصل ہے دین کے سمٹ جن پر دین پھیلا ہوا ہے, اللہ اس کا رسول کل اس سے برتر ہے. کتاب کے لیے, ایمان کے لیے, اپنے دین کو درست کرنے کے لیے ہم وہ پکڑاتے ہیں اور لوگ اس کو پکڑ لو, اس کو پکڑ لو. آپ نہیں, آپ کس پیر کے بیٹھ ہیں, آپ کس کو مانتے ہیں, آپ اس کو مانتے ہیں, آپ اس کو مانتے ہیں. اندازہ تو کریں کتنا سادہ سب, کتنا صاف اور عام اہم یہ معاملہ ہے. اور میرے بھائیوں یہ اسی طرح سے ہے کہ سوچ سمجھ غور فکر تدبر دیکھنا کہ میں کس طرح سے کام کو چلاؤں. آ کر تھک گیا, یاد رکھیے گا یہ عذر کوئی بی اے پاس ہو, کوئی ایم اے پاس ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, کوئی انجینئر ہو, کوئی پروفیسر ہو, کوئی ان پڑھ ہو, کوئی چائلڈ ہو, کوئی پڑھا ہوا ہو, کوئی پاکستانی ہو, کوئی غیر پاکستانی ہو, یہ خدا سے کبھی نہیں کہہ سکتا یا اللہ میں تو ان پڑھ, میں تو دین سے واقف نہیں. میرے بھائیو دین اتنا لاجیکل ہے, اتنا صاف, اتنا سادہ, اتنا عام فہم. اب آپ سوچئے توجہ سے سمجھنے کی بات ہے, میں یہ آپ کو فکر کی دعوت دیتا ہوں, سوچنے کی دعوت دیتا ہوں. کیا آپ کے باپ کا تعارف کبھی کوئی اور کرواتا ہے؟ باپ کے تعارف کے لیے کسی کی ضرورت ہے؟ آپ کا باپ ہو, اس نے آپ کو پالا ہو, اس کی گودی میں آپ بنے ہو, آپ کو وہ انگلی لگائے پھرتا ہو, اور پھر کسی تعارف کی ضرورت ہو باپ کے لیے کہ یہ اللہ کے لیے کسی تعارف کی ضرورت ہے؟ اپنے دل سے پوچھیں تجھے پیدا کس نے کیا, کہ یہ آپ کا دل کیا جواب دے گا؟ آپ کہیں گے میرے باپ نے پیدا کیا, میری ماں نے پیدا کیا. آپ کا دل یہ جواب دے گا. حالانکہ ہمارے سامنے سینکڑوں مثالیں ایسی ہیں, شادی ہوئے 20-20 سال ہو گئے, 15-15 سال ہو گئے, 10-10 سال ہو گئے, ایک بچہ بھی نہیں. اگر یہ ماں باپ کا ہی فیڈ ہو, اگر یہ پیدا کر دینا ماں باپ کے بہت کی بات ہو, تو دنیا میں کوئی آدمی لا بھر نہ ہو, بے اولاد. جب چاہے سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد, جب چاہے بند کر دے اولاد, جب چاہے جاری کر دے. لیکن نہیں, ہم مانتے ہیں کہ نا کسی کے بس, یہ ذریعہ ہے, راستہ ہے, راستہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں, اسے آپ راستہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے آنے کا یہ راستہ ہے, یہ ماں باپ کا میل جول, یہ ایک راستہ ہے. لیکن یہ پیدا کرنے والے نہیں. اگر ماں باپ مرد عورت کے ملنے سے بچہ پیدا ہو جائے اور یہ کسی کے بس کی بچہ ہو, ہر سال بچہ, ہر سال کہتے یا اللہ بس نکل جانے. کیا کوئی شروع والی بات ہے کہ یہ پیدا کرنا ماں باپ کا کام نہیں ہے, یہ پیدا کرنے والا کوئی اور؟ پھر آپ دیکھ رہے اللہ اکبر, ماں باپ کو دیکھیں, ہمارے ماں باپ بھی آخر اسی طرح سے پیدا ہوئے, ان کے ماں باپ بھی اسی طرح سے پیدا ہوئے. چراتے جائیں, چراتے جائیں, چراتے جائیں, آخر آپ کو ماننا پڑے گا کہ سب سے پہلے ایک انسان پیدا ہوا جس سے ہی آگے سلسلہ چلا, اس انسان کو پھر کسی ذات نے پیدا کیا. اور اگر دیو پوہی نے تو کہا نہیں پھر اس کو کس نے کو کس نے کیا پھر اس کو کس نے کیا پھر اس کو فلاں نے کیا اس کو فلاں نے کیا اس کو فلاں نے کیا. اگر یہ سلسلہ لامتناہی آپ بناتے چلے جائیں تو پاگل پن ہے. اگر آپ اس کو بڑھاتے چلے جائیں ہر پڑھا لکھا سوچ سکتا ہے کہ سلسلہ لامتناہی سیکھنے کی طرف یہ پاگل پن بے سوچی ہے. آگے کو سلسلہ بڑھتا جائے یہ ٹھیک ہے لیکن پیچھے کی طرف سلسلے کو لامتناہی بنانا یہ بالکل غلط ہے. کبھی بھی اصل اس کو تسلیم نہیں. دیکھیے جس طرح سے یہ قرآن جا بجا جا بجا اپنے آپ کو اللہ ایک. اب دیکھیں نا ہمارے پاس دس کا عدد ہے. دس دس کس سے بنا؟ نو سے. نو کس سے بنا؟ آٹھ سے. آٹھ کس سے بنا؟ سات سے. سات کس سے بنا؟ چھ سے. چھ کس سے بنا؟ پانچ سے. پانچ کس سے بنا؟ چار سے. چار کس سے بنا؟ تین سے. تین کس سے بنا؟ دو سے. دو کس سے بنا؟ ایک سے. اور ایک کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک فلاں سے بنا؟ ایک کے بارے میں کبھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایک فلاں سے بنا. یعنی آپ نے طے کر لیا کہ اب آگے چلے گا دس سے گیارہ بن جائیں گے, بارہ بن جائیں گے, تیرہ بن جائیں گے, چودہ بن جائیں گے, سات دو لاکھ ارب خرب چلاتے چلے جائیں چلاتے چلے جائیں. لیکن پیچھے کو جب جائیں گے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ سب سے پہلے ایک اور اللہ واحد ایک. اسی نے ہی آسمان پیدا کیا, اسی نے زمین پیدا کی, اسی نے انسانوں کو پیدا کیا, اسی نے جنوں کو پیدا کیا, اسی نے فرشتوں کو پیدا کیا, اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا جو دنیا میں نظر آ رہی. اور پھر اس کا کنٹرول دیکھ اللہ, اس کی طاقت. اب دیکھ لو کون سا ملک ہے جو امریکہ اور روس پر داغ نہ پیستا؟ کوئی ہے ملک ایسا؟ ہر ملک جو ہے وہ دانت پیستا ہے امریکہ پر اور روس پر. کیوں؟ مقابلہ ان کا کوئی کر نہیں سکتا, وہ اپنی سیاست لڑاتے ہیں, جو چاہتے ہیں کرتے ہیں, کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ظالم ہیں, ظلم کرتے ہیں. قوموں کو انہوں نے گیم بلا رکھا ہے, ادھر سے ادھر کک مار دیتے ہیں, ادھر سے ادھر کک مار دیتے ہیں. ہر اسٹاف ان کے کنٹرول میں, لیکن کوئی کچھ کر نہیں سکتا. سنانے دیکھ لو شاہ فیصل کے زمانے میں مسلمان کچھ تھوڑے 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 اکٹھے ہونے لگے تھے. امریکہ نے اور ان لوگوں نے اپنا ایسا جال پھیلایا, شاہ فیصل کو بھی صاف کیا اور عراق اور ایران اور ایسا دانہ دادا, ادھر لیبیا اور مصر کا ٹکٹ ڈال دیا, ادھر فلاں فلاں کر دیا, مسلمانوں کا تمڑے تمڑے کر کے رکھ. اب دیکھ لو امریکہ اور ایران کی دشمنی کی کوئی حد ہے؟ امریکہ کو یرغمالی بنا کر رکھا ایران نے, خمینی نے کتنا ذلیل کیا, کتنا ذلیل کیا, کتنی دشمنی ہے. لیکن دیکھ لو اصلا پھر امریکہ سے آ رہا ہے, چاہے اسرائیل کے راستے آئے چاہے کسی کے راستے آئے. اور عراق کو بھی اصلا امریکہ دے رہا ہے, کہتا لڑو صحیح مانو, لڑو مرو اوپر خدا کا ہی عذاب. یعنی ان کی سیاست سارے امریکہ کو گالیاں دیتے ہیں, روس کو گالیاں دیتے ہیں, لیکن ان کو ہٹا نہیں سکتے. آخر کوئی ہٹانے والا ہے کہ نہیں؟ راج دیکھ لو برطانیہ کو کیسے ہٹا دیا. برطانیہ وہ ملک وہ سلطنت ہے جس میں کبھی سورج غروب ہی نہیں ہوتا, لیکن دیکھ لو آج برطانیہ بڈھا پہلوان, آپ نے کبھی اخباروں میں دیکھا ہوگا وہ جو بڈھے پہلوان ریٹائر ہو جاتے ہیں, ایک طرف بیٹھے رہتے ہیں جوان پہلوان اکھاڑے میں اترتے رہتے ہیں, کیوں جی استاد بھی اجازت ہے؟ وہ کہتا ہاں اجازت. وہ دعوت سکھاتے ہیں کر سکتے ہیں خود کنڈم بالکل بےکار ہوتا ہے. اب برطانیہ میں ہے خودے لائن لگ گیا, کون ہے خودے لائن لگانے والا؟ وہ اللہ کی ذات ہے, یہ اسی کا عمل تو ہے. کل یوم ہوا کی شان قرآن مجید میں ہے کہ اللہ روزانہ کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ کیا کام کرتا ہے؟ فرمایا یک پاؤ بک سے وہ کسی کو اونچا کرتا ہے کسی کو نیچا کرتا ہے. ایک ایک دیکھ ہمارے گھروں میں خاندانوں میں جی فلاں خاندان کا ٹوٹی گوتا آج سارے مکھیے مار رہے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, سب چوداہٹ گئی جائیں گے. اور دیکھو وہ غریب تھے کیسی ان کی بڈی چڑی ہوئی ہے, مزے کر رہے ہیں. یہ سارے کام کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے, یہ طاقت اس کی. اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم. اللہ کو پہچان لو, اس کا تعارف یہ ہے اللہ الذی, اللہ وہ ہے خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا, ثم رزقکم پھر تمہیں روزی دیتا ہے, ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا, ثم یحییکم پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا. ہم من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. اے مشرکو, اے دین پرستو, اے قبر پرستو, کوئی ہے تمہارے معبودوں میں سے, تمہارے کرنے والوں میں سے کوئی ہے جو یہ کام کر دے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون, وہ پاک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. یہ اللہ, اسے پہچان لو. میرے بھائیوں, اتنی بڑی ذات ہو, اتنی بڑی ذات ہو اور اس کا حکم آئے اور ہم سب سے مت نہ ہو. اب دیکھ لو, جھوٹے سچے نمازی مسجدوں میں اب آ ہی گئے نا, مسجدیں بھری پڑی ہیں, اب سب نمازی نمازی نہیں. جیسے کہتے ہیں نا, نہ ہر سن سن ہے, نہ ہر مرد مرد, ہر عورت عورت نہیں ہوتی, ہر مرد مرد نہیں ہوتا. خدا پنج انگشت یکتا نہ کر, سب پانچوں انگلیاں برابر نہیں. بعض بیکار قسم کے مرد ہیں نہ ہونے کے برابر, بعض بیکار قسم کی عورتیں بالکل بیکار, کسی کام کی نہیں, اور بعض بہت اچھی بہت لائق مرد بہت لائق عورتیں. اسی طرح سے نمازی جھوٹے سچے نہیں کہا نماز, لیکن شہر پھر بھی آباد, جتنے مسجدوں میں ہیں اس سے کہیں زیادہ سڑکوں پر ہیں, گھروں میں ہیں, اپنے انڈوں پر ہے. وہ کیوں نہیں آئے؟ جو نہیں آئے مسجدوں میں وہ کیوں نہیں آتے؟ وہ اللہ کو سمجھتے کچھ نہیں. حائدار بھی اللہ سے بڑا, اللہ سے تگڑا, سپاہی بھی اللہ سے زیادہ خوفدار ہولدار, اس کا ڈر زیادہ, اللہ ہی کچھ بات کچھ نہیں. اور اکثریت ہمارے لوگوں کی ہے, خصوصاً آج کل جو جتنا زیادہ پڑا ہوا ہو اور زیادہ بڑا افسر لگا ہوا ہو اتنا ہی خدا کے بے خوف زیادہ ہو. پڑھے لکھے لوگ اللہ میرا معاف کر دے, اللہ یہ آج کل کا علم کو علم ہے؟ یقین جانے یہ آج کل کا علم حقیقت جہالت کسے کہتے ہیں؟ یہ جہالت. اچھا بلا آدمی ہو یہ دنیا کا علم حاصل کر لے, بالکل چٹ برباد ہو جاتا. ہاں کوئی اللہ کا بندہ, اللہ جسے بچا لے بچا لے. بندہ یہ علم جہالت ہے. اس لیے تو قرآن حدیث علم کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ علم کی تعریف کیا ہے؟ علم کے معنی جاننا پہچاننا. کس کو؟ توجہ سے سنیے گا, علم کے معنی کیا ہے؟ جاننا پہچاننا. کس کو؟ بچہ پیدا ہوتا ہے, سب سے پہلے کس کو جانتا پہچانتا ہے؟ بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اس کا علم زیرو سے شروع ہوتا ہے. اور اس کے علم میں سب سے پہلے کیا چیز داخل ہوتی ہے, کس چیز کا علم داخل ہوتا ہے؟ اپنے پرورش کرنے والے, وہ جو گودی اٹھا کر اس کو پالتا ہے, اس کو کھلاتا ہے, اس کو دودھ پلاتا ہے, سب سے پہلے وہ اس کا علم اسے حاصل ہوتا ہے. آنکھیں کھلیں گی, دیکھنے کا کام شروع ہو جائے گا, کان چالو ہوں گے, سننے کا کام شروع ہو جائے گا, اور ان دونوں کے عمل سے, ان دونوں کے ملاپ سے اس کی پہچان سب سے پہلے ہوگی, اس کا علم سب سے پہلے حاصل ہوگا. جو اس کا مجازی خالق ہے, جو اس کا مجازی پالنے والا ہے, جو اس کو روٹی کھلاتا ہے, جو اس کو دودھ پلاتا ہے, جو اس کی پرورش کرتا ہے, سب سے پہلے اس کو پہچان دے. اور پھر جس نے, دیکھو یہ قاعدے کی بات ہوئی نا, اب جو اپنے سب سے زیادہ قریبی کو نہ پہچانے, اور دنیا کی ساری سیاست جانتا ہو, امریکہ کی سیاست ہے وہ بات ہے, روس کی سیاست سے وہ واقف، دنیا کے سارے ملکوں سے وہ واقف، لیکن اسے یہ پتا نہیں کہ میرا سب سے قریبی کون ہے، وہ جاری رہے گا عالم. اور آج کل کا سٹیٹ مین، آج کل کا سیاسی ٹائپ کا بڑے سے بڑا آدمی، آج کل کا بہت بڑا فلاسفر، آج کل کا بہت بڑا سکالر یہی ہے کہ وہ اللہ کو نہیں جانتا باقی سب کو جانتا. اس کے بعد جاہل کون ہو؟ اسلام کسے عالم کہتا ہے؟ اسلام اسے عالم کہتا ہے جو اللہ کو پہچانتا ہے، جو اللہ کو جانتا ہے. اس لیے قرآن نے یہ تعریف کی ہے، انما یخش اللہ من عباده العلماء. عالم کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا رہے وہ عالم ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، بے شک وہ قرآن کا حافظ ہو، وہ قاری ہو، وہ بہت بڑا مفسر ہو، بہت بڑا محدث ہو، بہت اسے دنیا کی کتابیں دین کی اور دنیا کی آتی، بالکل عالم. وہ اللہ کو جانتا ہی نہیں. جیسے میں نے کہا نہیں، ارے سپاہی آ جائے تو ہم ڈر جائیں، خاندان آ جائے تو ہم ڈر جائیں، حکومت کا کوئی نوٹس جاری ہو جائے، کوئی ضابطہ جاری ہو جائے تو ہماری جان نکل جائے. اور اللہ کے ضابطے پر ضابطے ہوں، قانون پر قانون ہوں، اللہ آباد پر آباد سے، تو کوئی پرواہ ہی نہ ہو. یہ جاہل نہیں، یہ جاہل. اور اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں، یہ اجہل الجاہلی. اسی لیے قرآن نے مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے، لیڈر تھے، جن پر ساری سیاست عرب کی چلتی تھی، ان کو کیا کہا؟ اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ تو جانوروں کی بھی کہے گی. تو یہ بات اللہ نے قرآن میں کسی جہادی کے بارے میں کہی نہیں، ابو جہل سردار کے بارے میں کہی جس کی سیاست عرب میں مسلم تھی. یہ بات اللہ نے عقبہ شہبہ جو پرور لیڈر تھے ان کے بارے میں کہی. اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ جانور جانوروں سے بھی گئے گزرے. جانور کو بھی اپنے مالک کی، بیل بہت مارنے والا ہو لیکن جو روزانہ اسے چارہ ڈالتا ہے اسے کچھ نہیں کہتا، اسے شرماتا ہے، اس کا لحاظ کرتا ہے، اس سے ڈرتا ہے. اور یہ ظالم، یہ انسان جانتا بھی ہے کہ یہ سب کچھ مجھے اللہ دے رہا ہے لیکن اس کو بالکل نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے کہا بل هم اضل، یہ جانوروں سے بھی گئے. میرے بھائیو، یہ اسلام ہے. اللہ جانتا ہے اس قدر قرآن حدیث پڑھ کر اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ علم کیسا پیارا علم ہے، کتنا اچھا علم ہے. اس قدر کلیجا ٹھنڈا ہوتا ہے جب قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں. بہت خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی ہوتی ہے کہ اصل علم ہے ہی. اور یہ دنیا کا علم، اللہ میرا رحم کرے، پڑھ کر دیکھ لیں. مجھے تو سچی بات ہے، کیونکہ ہمارا کال جو اسکولوں سے تعلق ہے، کالج سے نکلتے ہیں، کالج کے چار لڑکے، پانچ لڑکے، دو لڑکے، تین لڑکے کھڑے ہوں، کوئی شریف عورت ان کے پاس سے گزر نہیں سکتی. بی اے کے ہوں، ایم اے کے ہوں، ایس اے کے ہوں، کوئی اجنبی عورت، کوئی شریف عورت ان کے پاس سے گزر نہیں سکتی. کوئی نہ کوئی اس کو سنا دیں گے، وہ اس پر ہٹ کر دیں گے، کوئی نہ کوئی چوٹ کر دیں گے. یہ پڑھے لکھے اور کل کو یہی وزیر اعظم بننے والے، وزیر اعلیٰ بننے والے اور اسمبلیوں کے ممبر بننے والے، الیکشنوں میں کھڑے ہو کر قوم کی قیادت اور قیادت کرنے والے. اور اگر چار دیہاتی کھڑے ہوں، پینڈو، ان پڑھ، جاہل، اجڑ، جن کو آپ کہتے ہیں کہ جی بیکار، وہ چار کھڑے ہوں، دس کھڑے ہوں، کوئی اور گزر جائے، ایک طرف ہو جائے گا تو بی بی جا رہی ہے، اس کو گزر جانے. کہ یہ وہ علم ہے کہ یہ علم، وہ شرافت ہے کہ یہ شرافت. یہ کس علم پر ہم ناز کرتے ہیں، جس کو ہم معیار بناتے ہیں کہ لڑکی کا رشتہ کرنا ہو. ہاں جی، کیا حال ہے جی، لڑکا کیسا ہے بتا دو جی. پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اور کیسے اتنا کماتا ہے. ہاں ہاں، تو ٹھیک ہے مولوی صاحب، ٹھیک ہے، نماز مجھے پڑھنے لگ جائے گا، پر نماز کی کوئی بات، نماز پڑھنے لگ جائے گا بس. یہ حالانکہ ہمارے ذہن میں مان کے بات آئے گی، ہمارے ذہن میں مان کے بات آئے گی لڑکی کا رشتہ لینا ہو یا لڑکے کا رشتہ کرنا ہو. یہ لڑکی ہے اس نے بی اے کیا ہے, اس نے ایم اے کیا ہے اور آج کل ملازم ہے, بھیا ہم نہیں مان سکتے, اللہ میرا معاف کرے آج کل کی سزا. لڑکیوں کی عزت کبھی محفوظ ہے؟ اور پھر خصوصاً سروس میں آنے کے بعد بھائی ہم تو کان کو ہاتھ لگاتے ہیں, ہم تو نہیں یہ کرتے, لیکن لوگ جان دیتے ہیں. دیکھو جی, 4-5 ہزار میں کما لیا کروں گا, 3-4 ہزار وہ کما لیا کریں گے, بتائیے کیسا چور اچھا لگے گا, اتنی آمدنی گھر میں آئے. یہ کن لوگوں کا حال ہے جو ڈر بن گئے. آپ ناراض تو ہوں گے لیکن میں بھی بڑا مجبور ہوں. اللہ کے رسول نے بڑی بڑی لڑت کی ہے اس آدمی پر جس کی زندگی صرف کھانے اور کمانے کے لیے, اخلاقی اقدار جس کے اندر نہ ہو, جس کے اندر دین نہ ہو, جس کے اندر دین کی سمجھ نہ ہو, صرف اس کا مقصد دنیا کی تعلیم, دنیا کا چکر یہ, دنیا کی ترقی, دنیا کی دولت. اللہ کے رسول نے اس پر لڑت کی اور ہے نہیں دے دو دنیا دار. اللہ کے رسول کی لعنت کبھی ضائع ہو جاتی ہے؟ کبھی لعنت ضائع نہیں جاتی, لازمن وہ برستی. اور پھر اس کے بعد دل, ویسے ہم رسمی طور پر مسلمان ہیں, رسمی طور پر ہم مسلمان ہیں, لیکن یاد رکھیے میں آپ سے عرض کر دوں, جتنا آج کل کا مسلمان اسلام کا دشمن ہے اتنا کافر اسلام کا دشمن نہیں. جتنا یہ آج کل کا نقلی مسلمان یہ اسلام کا دشمن ہے اتنا باہر کا کافر اسلام کا دشمن نہیں. پرانچہ آپ دیکھ لو, آپ سنتے ہوں گے کس تیزی کے ساتھ جاپان میں اسلام پھیل رہا ہے, فرانس جیسا بگڑا ہوا ملک اس میں اسلام پھیل رہا ہے, برطانیہ میں اسلام پھیل رہا ہے اور دوسرے ملکوں میں اسلام پھیل رہا ہے. وہ بے خبر, اگر سے کافر ہیں بے خبر, انہیں کوئی پتہ نہیں. اتنی دیر سے نکلے ہوئے ہیں, دین سے دور ہوئے ہوئے ہیں کہ آپ کو بالکل بے خبر. جو ہی ان کے سامنے یہ تصور آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نعمت, لیکن یہ مسلمان نام اسلام کا لیتا ہے لیکن دل میں اسلام کون تھا جو اس کا دل چاہتا. اور میرے بھائیوں یہ بھی کفر کی بڑی خطرناک قسم ہے, توجہ سے سن لیجئے گا, یہ کفر کی بڑی خطرناک قسم ہے کہ آپ جو آپ کا دل چاہتا ہو اس کو اسلام سمجھ. اور آج کل کا مسلمان بالکل اسی قسم کا مسلمان. اب دیکھو نا, یہ ماڈرن اسلام, ماڈرن اسلام, ماڈرن اسلام کے معنی کیا ہے؟ آج کا ریسرچ ہوتی ہے, ریسرچ میں جتنی اسلام کی مسلمہ حقیقتیں ہیں ان کو تحس نحس کرنا, ان کو بگاڑنا, ان میں توڑ مروڑ کرنا, ان میں تعبیر اور تعریف کرنا, یہ آج کل کی ریسرچ ہے. اب جو اٹھ کر کوئی تھیسس لکھ دے, کوئی مقالہ لکھ دے اور سود کو جائز قرار دے دے, دلیلیں دے دے کر جگڑی کر کر کے جو سود کو جائز قرار دے دے, وہ فور پی ایچ ڈی, بہت بڑا اسکالر, اس نے ریسرچ کی, اسلام کو ماڈرنائز کر رہا ہے. جب کہ پرانا اسلام نہیں چل سکتا, پرانا اسلام اس زمانے میں یہ نہیں چل سکتا. اور ہم اسلام لائیں گے پاکستان میں, کہ ہمارا ملک میں یہی چکر چلتا رہا ہے, تو ایسی براؤز اس کو کر دو کہ اسلام پر نظر ثانی کرے اور پھر اس کو دیکھے اور جا کے کر چلوا کے نتیجہ دے اور کیا ہوتا ہے اور کیا ہوگا. دیکھیے, ایک آدمی داڑھی منڈاتا ہے یا تھوڑا تھوڑا لگتا ہے برائے نام دھوکہ دینے کے لیے, اور ایک اور وہ کہتا ہے جو منڈاتا ہے کہ جی میں گناہگار ہوں, اللہ معاف کرے, کوتاہی ہے, سستی ہے, بڑی غلطی ہے, میں گناہگار ہوں, مجرم ہوں. اور ایک وہ ہے داڑھی نہیں, بس ایسی داڑھی کہیں جس کو لوگ کہیں داڑھی ہے. جیسے ایک جائر تھا, میں وہ اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا تھا, کچھ دنوں کی بات ہے, سرگوزے, تو کہنے لگا جی جس کو چاڑی قدم سے دیکھ کر آدمی کہہ دے داڑھی ہے, بس وہ داڑھی کر, یہ تو گوار میں ہے وہ کہے. وہاں لیکچر دے رہا تھا, 8-10 آدمی بیٹھے ہوئے تھے وہاں, وہ کہیں تو پاس کر رہا تھا, وہ کہ 40 قدم سے جو نظر آ جائے کہ یہ داڑھی ہے وہ داڑھی ہے, یہ قرآن کہتا ہے. صاحب کے یہ گاڑی رکھ لے تو بے ایمان مجرم، یہ گاڑی نہ رکھے تو بے ایمان مجرم. جرم کرنے والا یاد رکھیے گا، ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کو تسلیم کرتا ہے اور اپنے آپ کو برا کہتا ہے، یہ گناہگار ہے، سزا ہوگی. لیکن اس سے بڑا وہ مجرم ہے جو گناہ نہ کرے یا کرے لیکن اس کو جسٹیفائی کرے کہ جس میں چار تعویلیں کرے، تعریفیں کرے، توڑ موڑ کرے. یہ دین کو بگاڑتا ہے. گناہ کرنے والا اپنے نفس کو بگاڑتا ہے، وہ گناہگار ہے. یہ دین کو بگاڑتا ہے، یہ اس سے پہلے. اسی اصول پر جو سزا مولویوں کو اور عالموں کو ملے گی جنہوں نے دین کو بگاڑا ہے، وہ سزا عوام کو نہیں ملے گی. حدیث میں آتا ہے دوزخی دوزخ میں ہوں گے، یہ بخاری شریف میں ہے، دوزخی دوزخ میں ہوں گے. ایک دوزخی کو بہت خطرناک قسم کا عذاب ہو رہا ہو، حتیٰ کہ سارے دوزخی حیران ہو جائیں گے، ان کو اپنا عذاب بھول جائے گا، وہ اس کو دیکھ کر کہیں گے ارے تیری گپ کی کیوں بن رہی، تیری یہ گپ کیوں بن رہی ہے، دوزخ میں تو ہم بھی ہیں، تکلیف میں تو ہم بھی ہیں، عذاب تو ہمیں بھی ہو رہا ہے، لیکن تیرے ساتھ جو عذاب ہو رہا ہے وہ بالکل عجیب قسم کا، نرالا، انوکھا. یہ کیا بات ہے؟ وہ کہے گا کہ میں بہت ڈٹائی، میں لوگوں کو کچھ کہتا تھا، آپ کچھ کرتا تھا، مسئلے بگاڑتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، اس کا عذاب سب سے ڈرانا. اور اللہ نے اپنے قہر اور غضب کا ایسا اظہار کیا ہے، فرمایا جو دین کو بگاڑتے ہیں اللہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ تک نہیں کرے، اللہ اس سے کوئی مہربانی کی بات تک نہیں کرے. لا اخلاق لهم في الاخره، انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. لا يكلمهم الله، اللہ ان سے کلام تک نہیں کرے گا. ولا ينظر اليهم، ان پر رحمت کی نگاہ تک نہیں. اور ہم آج کل کے پاکستانی مسلمان اس جرم کے مرتکب ہیں کہ ہم دین کو بگاڑ رہے ہیں، دین میں تحریف کر رہے ہیں، دین کو اپنے مطلب کا بنا رہے ہیں، اور پھر کہیں گے یہ اسلام. اور یاد رکھیے گا، اسلام کو بگاڑنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے. اس سے آدمی خود گناہگار ہو، کوئی اور گناہ کر لے تو اتنا بڑا مجرم نہیں جتنا اسلام کو بگاڑنے کا جرم. تو میرے بھائیوں، سیدھے ہو کر مسلمان ہونے کی کوشش کریں. ہمیشہ حج میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے ذہنوں کو قریب کیا جائے، آپ کے دلوں کو تیار کیا جائے کہ آپ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمیں مغالطہ دینے والی چیز جو ہے سب سے بڑی، قرآن بتاتا ہے کہ بڑے دھوکے دو ہیں، ایک اپنا نفس اور ایک، یعنی نفس کے ساتھ شیطان مل جاتا ہے، ایک کے دنیا. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ کیا؟ کہ بندے ایک دن وہ آئے گا کہ تو میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے. اور اللہ نے کافروں کی تعریف کیا کی ہے؟ بلقائے رب ہی لکافرون، ان کو اپنے رب کی ملاقات کا یقین نہیں، یہ کفر ہے. کہیے ہم یہاں کتنے بیٹھے ہیں، اپنے دل سے پوچھیں تھوڑی دیر کے لیے، اپنے دل کی طرف متوجہ ہوں اور دل سے پوچھے تجھے یقین ہے اپنے رب کی ملاقات کا؟ نہیں ہے. الا ماشاء اللہ، ایک ہی کبھی نہیں، ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھ ہو. میرے بھائیو، جس کو اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہوتا ہے وہ اپنا حساب خود کرتا رہتا ہے، وہ سوچتا رہتا ہے کسی کے پیسے تو نہیں دینے، کسی پر مجھ سے میرے ہاتھ سے ظلم تو نہیں ہوا، کسی کا میں نے حق غصب تو نہیں کیا، میں نے کوئی جاتی تو نہیں کی، میں کوئی گناہ تو نہیں کرتا، میں اپنا حساب پہلے پہلے صاف کر لوں. جس کو اپنے رب کی ملاقات پر ایمان ہوتا ہے وہ اپنی صفائی ساتھ ساتھ کرتا ہے. یہ آگے والے جب آتے ہیں، وہ سال آتا ہے کہ یہ آڈٹ والے آنے والے ہیں, دیکھ لو تھوڑا سر تھوڑا سر سب رجسٹر ٹھیک ٹھاک یہ وہ سب بالکل ہوتا ہے. وہ یقین ہے نا کہ آڈٹ والے آئیں گے چیک کریں گے حساب سارا دیکھیں گے. جس کو اپنے رب کی ملاقات سے یقین ہو جائے وہ سمجھو مسلمان ہو گیا, اور جس کو اپنے رب کی ملاقات کا یقین نہیں ہے وہ مسلمان نہیں. کلمہ پڑھ لے, کلمہ پڑھنے والا جھوٹا نہیں ہوتا. نمازیں پڑھ لے, نمازیں پڑھنے والا جھوٹا نہیں ہوتا. میرے بھائیوں کون سا عمل ہے بالکل ایسے جیسے لاش, جیسے انسان کی پوری لاش پڑی ہوتی ہے, اگر چاند نہ ہو تو کچھ نہیں. بالکل اسی طرح سے پوری نمازوں کا ایسا ہے لیکن بے روح لاش بیکار ہے. پورے روزے لیکن جان نہیں ہے اندر بیکار ہے. حج کئی کئی حج لیکن اندر جان نہیں ہے سب بیکار ہے. اللہ حضرت پیاس اور دوسرے کام, ارے ہم خود نہیں جانتے, ہمارا تجربہ نہیں ہے. اس کو چرچا کریں کہ دنیا میں بظاہر ایک چیز حقیقت ہے لیکن اس حقیقت کے پیچھے اگر وہ ذات نہیں ہے جس کی وہ حقیقت ہے تو وہ حقیقت نہیں, وہ ایک کھیل تماشا. اگر وہ اس کے پیچھے ذات ہے صرف تصور نہیں بلکہ اس کے پیچھے جس کا تصور ہے وہ بھی موجود ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. جیسے مطلب دیکھا دھوکہ لگتا ہے, اندھیرا ہو رات کا وقت ہو آپ بھائی وہ آدمی کھڑا ہے, اگر سچ مچ آپ کو جھولا سا پڑ رہا ہے کچھ چمکارا سا ہو رہا ہے اگر سچ مچ آدمی ہے تو یہ بات ٹھیک ہے, اور اگر ہے کوئی نہیں اور آپ کا دماغ ہی کہتا ہے کہ ہے پھر کیا کہیں گے, بےکار فائدے کچھ نہیں. بالکل یہی صورت ہے آج کل کے مسلمان کی, نماز ہے لیکن نماز کے پیچھے نماز کی حقیقت نہیں, روزہ ہے روزے کے پیچھے روزے کی حقیقت نہیں ہے کہ اصل روزہ بھی ہو. اللہ حج ہے, زکات ہے, قربانی ہے اور دوسرے کام سب بیکار اور عبث ہو جاتے ہیں. میں نے آپ سے ہزار دفعہ یہ عرض کی ہے جمعے میں, قریب قریب ہر جمعے میں یہ بات دہراتا ہوں, اسلام بغیر عقل کے نہیں چلتا, دنیا بغیر عقل کے چل سکتی اور چلتی ہے. دیکھ لو ہمارے ملک کی سیاست 35 سال ہو گئے بے عقلی پر چل رہی ہے. ہمارے ملک کی سیاست, ہمارا ملک بے عقلی پر چل رہا ہے 35-40 سال ہو گئے. اب یہ دیکھ لو یہ یونینیں بنتی ہیں مختلف محکموں کی, تعلیمی یہ کالجوں وغیرہ میں اور بینکوں میں کارخانوں میں, کون نہیں جانتا کہ یہ ایک بغاوت کا ایک ذریعہ ہے. خرابی کتنی پیدا ہوتی ہے لیکن دیکھ لو پھر بنائیں پھر بنائیں. یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے ہسپتال, یہ ہمارا تعلیم کا سلسلہ, یہ تعلیم دیکھ لو. اب کہیے کو شبہ کی بات ہے کہ جتنی تعلیم عام ہوتی جا رہی ہے اتنے نالائق زیادہ پیدا ہوتے جا رہے ہیں. آج کل کا پڑھے ہوئے کو کچھ آتا جاتا ہے بس, سوائے اس کی تو پھوپھا ہو کچھ بھی نہیں. جتنے ہسپتال زیادہ اتنی بیماریاں زیادہ, جتنے ڈاکٹر زیادہ اتنی بیماریاں زیادہ, جتنی پولیس زیادہ اتنے جرائم زیادہ, جتنی عدالت سے زیادہ اتنے مقدمے زیادہ. فلان جگہ اتنے بیڈ کا اسپتال بن رہا بناتے جاؤ, جتنے بیڈ کا اسپتال بنتا جائے گا اتنے مریض اور ڈاکٹر چلے جائیں گے. علاج نہیں, اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ہمارا ملک, ہمارے ملک کی سیاست بے عقلی پر, بے خوفی پر, غلط اندازے پر چل رہی ہے, جس کا نتیجہ ہمارے سامنے کیا ہے. باتیں بھی کرتے ہیں کہ دیکھو جی وہ پرانے زمانے کا پرائمری پڑھا ہوا ہے, کیا آلہ اس کا خط ہے, کتنا اچھا وہ لکھتا ہے, اور ہمارے یہاں ایسے والا بی اے والا بالکل صفر. بلکہ ہمارے وہ پروفیسر صاحب ہیں اللہ ان کو غریق رحمت کرے فوت ہو گئے, وہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ یوں ہی چلتا رہا معاملہ کچھ سالوں کے بعد ہمارے یہاں اگر انگریزی کا یہی حال رہا تو چٹھیے پڑھ کر سنانے والے باہر سے رکھنے پڑے, بی اے پاس کر جائے ایم اے پاس کر جائے مجھے وہ بتانے لگے کہ پروفیسر آیا ایم اے انگلش, انگلش پڑھانے کے لیے کالج میں آیا اور اس کو سوال پرچا سیٹ کرنا آئے, سوال کے بار سے غلطی چھٹی کی درخواست لکھنی نہیں آتی. کیوں؟ ہمارا نظام یہ ہے کہ امتحان قریب آیا پہلے تو گھر کے کوچ کرتے ہیں پرچہ پرچہ پتا کرو کتنے بنایا ہے کہاں سے مل سکتے ہیں, گیس گیس کے نام پر پرچے کو اڑاتے ہیں پہلی کوشش. پھر اس کے بعد امتحان ہو جائے پھر پرچے جاتے کہاں ہیں ان سمبکوں کا پتا کرو یہ جاتے کہاں, پھر پتا کر کے اس کے پیچھے بھاگ دو, پھر چھوڑو جی سب باتیں ریزلٹ کون کمپائن کرتا ہے کہاں ہے بورڈ میں کون لگا ہوا ہے, اور پھر کیا ہوا فلاں کی لڑکی فرسٹ آئی فلاں کا لڑکا فرسٹ آیا, یہ فرسٹ آیا خار پڑ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور یہ پتا نہیں کہ کیا کچھ کیا اس کی طرف, یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں, یہ ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے اور یہ ہمارے ملک کی سیاست ہے, ہمارا ملک اس پر چل رہا ہے, کہ یہ کوئی شبہ کی بات ہے کہ ہمارا ملک بے عقلی پر بے وقوف پر چل رہا ہے, اور یہ کیوں صرف اس وجہ سے کہ اسلام علاج صحیح نہیں ہے. دیکھیے اسلام اللہ اکبر جس چیز کا علاج کرتا ہے کہو تو پھر وہ چیز رہ جائے سوال ہی نہیں پیدا ہو. جرائم سعودی عرب نہ کوئی حکومت, بڑا گھٹیا سا نظام لیکن تھوڑا سا اسلامی رنگ ہے سزاؤں کا, وکیل وہاں نہیں, لمبی چوڑی عدالتیں وہاں نہیں, دس دس پندرہ پندرہ سال بیس بیس سال کیس وہاں نہیں چلتے, دوسرے دن نہیں تیسرے دن, تیسرے دن نہیں چوتھے دن فیصلہ. دیکھ لو جرائم کا کوئی نام نشان, آپ چیز کہیں بھول جائیں کہیں پڑی ہو کس طرح سے ہو سب کو ہاتھ لگا جائے, میرا علاج کیا نا اسلام, چیز کی تشخیص صحیح اس کی تجویز صحیح اس کا علاج ہو. لیکن ہم اور پھر خدا کی قدرت ہے اپنے علم پر ناز, اپنے علم پر ناز کہ ہم لوگ اتنے پڑے ہوئے ہیں. وہ ایک مضمون آیا پتہ نہیں ایس ایم ظفر کے لکھا ہوا تھا یا کسی اور ایسے ہی, کہیں وہ اسلام کا نظام تو قبائلی نظام تھا, قبائلی نظام تھا تو ظاہریت میں چل سکتا تھا, اب دنیا بہت آگے چلی گئی ہے اب وہ نظام جو ہے وہ چل نہیں سکتا. یعنی اسلام کی باتوں کو اللہ جانتا ہے, میں وہ بچوں کو پڑھاتا ہوں جب وہ پڑھتے ہیں حدیثیں پڑھتے ہیں مختلف یعنی ڈپارٹمنٹ میں مختلف شعبوں میں اللہ کے رسول کی باتیں تو پڑھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی یہ ذات جو کسی سکول میں ایک دن نہیں گئی کسی جگہ ایک لفظ نہیں پڑھا یہ باتیں وہ کہہ رہے ہیں اور اتنی اعلیٰ باتیں اتنی اونچی باتیں کہ اگر یہ نظام آ جائے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کبھی کو گڑبڑ ہو گیا. پڑھ کر یقین جانے کتنا سکون ہوتا ہے, کس قدر امن کی, کس قدر اعلیٰ نظام, کس قدر اعلیٰ نظام. لیکن دیکھ لو پھر کو اس کا نام تک نہیں لیتے اور چھوڑیے ہمارا ایمان اس پر نہیں. اور میں سچی بات ہے اپنے آپ کو اس لحاظ سے بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں, ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, جس کشتی پر آپ سوار ہیں جو ڈگمگا رہی ہے جو ڈوبنے والی ہے سوار میں بھی اسی پر ہوں, لیکن کم از کم اللہ نے مجھے حقیقت کا علم دیا ہے, میں یہ مانتا ہوں میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارے سارے کام ہمارے سارے طریقے ناقص غلط جھوٹے بیکار اور بے وقوفی پر مبنی, اور اسلام کی ساری باتیں بالکل حقیقت پر مبنی ہیں اور صحیح, اور میں اسی کے لحاظ سے اپنے گھر میں کوشش بھی کرتا ہوں کہ کوئی کام ہمارا ایسا نہ ہو جو اسلام کے خلاف. اور میرے بھائیوں میں آپ سے اپنی کار کر دوں, اگر آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں اگر حکومت کے ساتھ چلیں اگر ملک کے ساتھ چلیں تو آپ کبھی مسلمان نہیں ہوں گے. توجہ سے سن لیجیے گا, اگر آپ عوام کو دیکھ کر اگر آپ حکومت کو دیکھ کر اگر آپ ملک کے اسلام کو دیکھ کر ساتھ چلیں, یعنی جب ملک میں اسلام آئے گا جیسا آئے گا ویسے ہم چلیں گے, تو آپ کبھی مسلمان نہیں ہوں گے. اگر مسلمان ہونا ہے تو بالکل اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اسلام کو نافذ کرنا, اسلام کی حکومت ہو آپ کی بیوی پر, آپ کی بیٹی پر, آپ کے بیٹے پر, آپ کی ذات پر, آپ کے در و دیوار. آپ جا کے دیکھیں گناہ بے غزت. میں آپ سے عرض کر دوں, اب مکان بنا لیا, ایک معمولی سب چارہ کلرک ہے, مکان بنا لیا, اب وہ اپنا کوئی روم ووم سیٹ کرے گا مہمانوں کے لیے, اس میں وہ ہے, اسی کو ہی کافر بنا دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ خود بھی مسلمان ہوتا, اپنے گھر والوں کو بھی مسلمان کرتا, اپنے مکان کو بھی مسلمان بناتا. حیثیت اس کی بچانے کی کلرک کی, کلرک کی کیا حیثیت ہوتی ہے, تھوڑی سی تنخواہ, مشکل سے گزارا. لیکن وہ کیا کرتا ہے, جب مکان بنائے, تین چار کمرے بھی بنائے پلاٹ میں, اپنا جو اس کا ایک سج دھج کا کمرہ ہے, ویٹنگ روم کہہ لیں یا اس کے لیے کوئی مہمانوں کا جو بھی اس کا نام دے لیں, اس کو کافر بنا دے. تصویریں لٹکائے گا, کوئی بت شبھ رکھے گا, کشتی چلا رہی ہے, عورت کے ہاتھ میں باپ پکڑا دیا, وہ فوٹو بنا دیا, کوئی اور خباست کر دی, کوئی اور خباست کر دی, کوئی اور ترقی کر لے گا, اور پھر ٹی وی تو اللہ میرا معاف کرے. اس کے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ میں اس معاشرے کا فرد ہی نہیں, میں تو ایسا ہے ایسا نہیں, میری کو زندگی اگر گھر میں ٹی وی نہ ہے. لڑکی کو رخصت نہیں کرتے جب تک اس کو ٹی وی نہیں دیتے کہ تو پہلے بھی بے ایمان تھی میرے گھر میں, اب اس کو اور لے جا تاکہ تیری آنکھ بہت برباد. میں کیا کروں, کون آپ کو مسلمان بنا سکتا ہے؟ اگر اللہ ہی دھکا دے دے, اللہ ہی آپ کو دھکا دے دے, تو آپ کو مسلمان بنانے والا کون ہے؟ پھر بحث ہوگی ٹی وی میں کیا خراب ہے, اس میں کیا حق ہے. مولوی صاحب آج تک تو ساری دنیا کی زندگی ٹی وی پر چلتی, اور پھر جب لڑکی ذرا جوان ہوئی پہلے بنگا کرنا سیکھا, حالانکہ ہمارے سامنے بچی کماری ہو اور وہ اپنے آپ کو بناتی پھرے سنواتی پھرے تو سمجھ لو کہ خیر نہیں. جب لڑکی کا حال بگڑ جائے, ارے ٹی وی کے بڑی خرابی ہیں جی, بچے ٹی وی دیکھتے ہیں پھر ویسی باتیں سیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, ساری خرابی ٹی وی سے آ, ادھر یہ بھی کہیں گے اور ادھر مولوی سے بحث کرتے ہوئے یہ بھی کہ ٹی وی میں ہے کیا, کیا چیز ہے, کیا بات. ارے آپ سے یہ چند دن زندگی کے, یہ چند دن زندگی کے بغیر دنیا کے موجودہ نظام کے, اس ماڈرن نظام کے بغیر آپ سے گزر نہیں سکتے. اگر آج جنگ لگ جائے, تباہیاں ہو جائیں, تو پھر بھی تو آپ وقت گزاریں گے, راجے بجلی دیکھ لو, بجلی کے بغیر ہم نے دیکھا جماعت ہو رہی ہو, بھول گئے پنکھا نہیں چلایا. نمازی جو آئے گا یہ نہیں دیکھے گا کہ رکعت میری فوت ہو جائے گی, پہلے پتلو جماعت جاتی ہے جائے, رکعت رہتی ہے رہ جائے, لیکن بٹن آن کرتا ہے کہ پنکھا چلے. اور اگر بجلی ویسی رہے وقت برداشت کرتا ہے وہ سارا. تو اگر آپ پہلے سے ہی اپنے آپ کو یہ سوچ لے, اللہ اکبر, حضور نے کیا پیاری مثال دی ہے, اے مسلمان تو اپنے دل کو سمجھانے کی بات ہے, اے مسلمان جب تو دنیا میں آیا ہے تو اپنے آپ کو مسافر کر, بے شک تیرا گھر ہے, بے شک تیری بیوی ہے, تیرے بچے ہیں, لیکن اپنے آپ کو مسافر سمجھ, اتنی تیاری کر, اتنا سامان بنا, اس قسم کا کام کر جیسے ایک مسافر سفر میں اپنا انتظام کر. لازمی لازمی برتن, کھانے پینے کا کچھ سامان, اپنے کھانے پینے کا جو ہے سیدھا سارا کام, بیوی بیمار ہے, کوئی بچہ نہیں, خود پکا لیا, چلو بچی پکانے والی ہے, یا کوئی بھی نہیں ہے, اپنا کام محنت مشقت کے وہ اپنے ہاتھ سارا کر. مسافروں والی زندگی گزار, اگر تو مسافروں والی زندگی گزارے گا تیرا اسلامی تصور زندہ رہے گا, تو بچا رہے گا. اور اگر تو نے کہا نہیں جی نہیں, ٹی وی ضرور چاہیے, وی سی آر کیا ہوتا ہے وہ ضرور چاہیے, یہ ضرور چاہیے, یہ ضرور چاہیے, اس کے بغیر بھی گزارا نہیں, اس کے بغیر بھی گزارا نہیں, تو پھر چلاتے جاؤ چلاتے جاؤ, بات یہ نکلے گی کہ اللہ کی ضرورت نہیں, باقی حد دیجیے. ہماری زندگی یہی ہے, آج کل کے کسی ماڈرن کو دیکھ لیں, خلاصہ یہی ہے, اس کے گھر چلے جاؤ, اس کے بیوی بچوں کو دیکھ لو, اس کو دیکھ لو, اس کی کمائی کو دیکھ لو, اس کے خرچ کو دیکھ لو, اس کے طرز زندگی کو دیکھ لو, تو آپ کیا نتیجہ نکالیں گے کہ اس کو سب کچھ چاہیے, نہیں چاہیے تو اللہ نہیں چاہیے. اور میں اللہ جانتا ہے دل میں خیال کیا کرتا ہوں کہ یا اللہ اگر تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بہاول پور میں آ جائے, ہے تو فرضی بات نا, لیکن سمجھنے کی سوچنے کی بات ہے, میرا گھر ایسا ہے کہ وہ اس میں آ کر ٹھہر جائے, اتر جائے. اگر آپ مسلمان ہیں, آپ کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے, تو کوئی عیب کی بات تو نہیں کہ اگر آپ یوں سوچ لیا کریں. اپنا گھر بنایا آپ نے, دو کمرے بنائے, چار کمرے بنائے, آپ دیکھیں کہ اگر اللہ کے رسول آ جائیں بہاول پور میں اور میں ان کو چاہوں کہ وہ میرے گھر میں آ جائیں, کیا میرا گھر ایسا ہے کہ وہ میرے گھر میں آ کر قدم رکھ, بس آپ مسلمان ہو جائیں. اور اگر آپ کا پھر گواہی دے کہ نہیں اگر اللہ کے رسول آئے تو میرے گھر میں کبھی قدم نہیں رکھ سکتے, میری بیوی ماڈل, میری لڑکیاں اڑ رہی ہیں, میرے کمرے جو ہیں وہ بالکل ہی کچھ کے کچھ ہیں, تو پھر تو سمجھ گئے کہ تیرا کام ختم ہے. بے شک تو نمازی بھی ہو, تو حاجی بھی ہو, تو ایسا بھی ہو, تو ویسا بھی ہو, جو تو مرضی کرتا ہے. اب میں آپ سے عرض کر دوں, اب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ پرانے ٹائپ کا مول تھی پوتی ملانے والا, یہ پرانے ٹائپ کی باتیں کرتا ہے اور ہم لوگ ماڈرن, ہمیں یہ باتیں پسند نہیں. میرے بھائیوں, یہ سرکار سمجھیں کہ یہ جدید اور قدیم کی جنگ ہے, یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے, یہ جدید اور قدیم کی جنگ نہیں ہے, یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے, یہ سادگی اور تکلف کی جنگ ہے. اسلام آتا, اسلام آتا, اللہ کے رسول نے فرمایا السجادۃ من الایمان. حضرت عمر کہے ابو عبیدہ کمانڈر ان چیف, جب وہ وہاں گئے تو دیکھا حضرت ابو عبیدہ کا حال, کمانڈر ان چیف ہے, اور آج تک تو ہماری فوج ان کے جو بنتے ہیں یہ مورچے, وہ ایئر کنڈیشن بن رہے ہیں, اب تو ٹینک ایئر کنڈیشن بن رہے ہیں. اب سوچئے جن کے مورچے ایئر کنڈیشن ہوں وہ لڑیں گے. حضرت عمر مدینے سے گئے, حضرت حضرت عمر کی صاحب کی مسلم کپڑوں کو چیخے لگاتے, چلیے لگا لگا کر, تروند لگا لگا کر, جوڑ لگا لگا کر پہنتے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اے چالو اگر تو چاہتی ہے کہ سیدھی جنگوں میں میرے پاس آ جائے, کپڑے کو جب تک پرانا نہ ہو جائے, پیبند نہ لگ جائے, تلیے نہ لگ جائے, پھینکنا نہیں. مرضی آپ کی, یہ نہ سمجھے کہ ایک دھوتی والے کی اور ایک ماڈرن کی جنگ ہے. اللہ کے رسول نے اپنی بیوی عائشہ سے کہا عائشہ کپڑے کو جب تک پیبند نہ لگ جائے, اور ہمارے چھ چھ سوٹ, سات سات سوٹ, بیوی تھوڑا بہت سینا جانتی اور کپڑا نہ لانا, اور تو سینا چاہتا ہے, جلدی سے سلائیں گے, 300 روپے سلائی لگتی. ایسا کپڑے کو پھینکنا نہیں, کپڑے کو اتارنا نہیں, جب تک اس کو کروک نہ لگتے اور اس کو پہننا نہیں. یہ نفس کا علاج ہے, اس سے نفس کا علاج ہوتا ہے, اور یہ نفس جو ہے یہ سب کسی کرتا ہے. میرے بھائیوں, میں اس مجبوری کے تحت یہ آپ کو باتیں کہتا ہوں, ورنہ اس زمانے میں ایسی باتیں کرنا بات تو عجیب کی ہے, کیونکہ یہ جمعہ ہے اور یہ ممبر ہے, اور جمعہ جو ہے عبادت ہے, جمعہ ایک عبادت ہے, اور اس کا خطبہ جو ہے یہ اسلام کی نمائندگی ہے, اصلی اسلام کا اظہار ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے وہ باتیں کہتا ہوں, ہو سکتا ہے بعض کو بری لگتی ہوں, ہو سکتا ہے بعض کو ناپسند ہوں گو, لیکن بہر قید جو بھی ہے یہ مجھے کہنا چاہیے اور میں کہتا ہوں, اور اللہ مجھے توفیق دے, اور میں ساتھ یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو بھی ڈھال دے کہ آپ کے دل بھی اسی انداز سے وہ ہو جائیں کہ آپ بالکل وہی سادگی اسلام کی, اسلام کا طریقہ. میرے بھائیوں, میں نے بہت دفعہ آپ سے کہا ہے برتے بدل دیں, فیشنی برتے نہ لیں, یہ رنگ مسلمانوں والا رنگ نہیں. ہماری لڑکیاں اور ہمارے گھروں میں عورتیں پردہ کرتی ہیں، رکھتی بالکل رکھتی، چادر سے برقع پردہ کرنا، یہ جو ٹنکرے والی چادر خوبصورت سے ہوتی ہے، یا کالا برقع یا اور فلیٹ کا یا برقع جھولدار برقع، یہ فیشن ہے، یہ پردہ نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ٹھیک ہو جائے، پرانے ٹائپ کے مسلمان بنے، پرانے ٹائپ کے اسلام جتنا جدید ہوگا اتنا پلید ہوگا، اسلام جتنا جدید ہوگا اتنا پلید ہوگا، اسلام جتنا اللہ کے رسول کے قریب ہوگا اتنا پاک ہوگا. کہ یہ کوئی اسے غلط کر سکتا ہے؟ لفظ بڑے سخت ہیں، لفظ بڑے سخت ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ حقیقت، اسلام جتنا اللہ کے رسول کے قریب ہوگا اتنا پاک ہوگا، ستھرا ہوگا، اعلیٰ ہوگا، خدا کا پسندیدہ ہوگا. جتنا اسلام ماڈرن ہوتا جائے گا، جدید ہوتا چلا جائے گا، اسلام فرید ہوتا چلا جائے گا، خراب ہوتا چلا جائے گا.
الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے، اس کی مہربانی صاف ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہی کے راستے سے ہٹا کر ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. اسی سلسلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا، ان کے ذمے یہ بات عائد کر دی کہ وہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. جن کاموں سے لوگ دوزخ سے بچ سکتے ہیں، جنت میں جا سکتے ہیں، وہ کام لوگوں کو سمجھائیں، وہ کام لوگوں کو بتائیں. دنیا میں نبی کے آنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائے، آخرت کی تیاری کرنے کے طریقے سکھائے. نبی یا رسول دنیا میں آ کر لوگوں کو دنیا کے جو مختلف فیلڈز ہیں اس میں رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ اس کا سارا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو آخرت کی طرف توجہ دلاتا ہے، صراط مستقیم کی دعوت دیتا ہے. جو اصل چیز ہے، اگر آدمی اس سے محروم رہ جائے تو خواہش کے مقابلے میں اس کے پاس کتنی بہتر سے بہتر چیزیں کیوں نہ موجود ہوں، وہ آدمی بالکل مخلص ہے، وہ خالی ہے، اس کے پلے کچھ نہیں. حقیقت میں دولت مند کون ہے؟ جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، جو اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزارتا ہے. صحیح معنوں میں امیر
صحیح معنوں میں دولت مند، صحیح معنوں میں خوش قسمت آدمی ہو، اور جسے اللہ یاد نہیں، جسے آخرت کی فکر نہیں، اس کے لیے وہ تیاری نہیں کرتا، کما حقہ محنت نہیں کرتا، تو وہ آدمی مفلس ہے، وہ بالکل ہی کنگال ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالی بندوں کے ساتھ نرمی کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، مہربانی سے پیش آتا ہے، اس لیے اللہ تعالی نے ہم سے جو ازل میں عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اسی پر مواخذہ نہیں کرتا، بلکہ اس کی یاد دہانی کراتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے، نبیوں کو بھیجتا ہے، جو آ کر اللہ کے اس عہد کو یاد کراتے ہیں۔ ایک جو اللہ کے عہد کو یاد کرانے کے باوجود یاد نہیں کرتا، اپنے آپ کو درست نہیں کرتا، وہ آدمی اگر نبی کو ایک طرف کر کے دوزخ میں جانا چاہتا ہے تو پھر اسے کون بچا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثال دے کر آپ نے بات سمجھائی، فرمایا میری مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کھلے میدان میں کوئی آگ جلاتا ہے، اس آگ کی وجہ سے سارا ماحول روشن ہو جاتا ہے، آگ جلنے کے بعد پروانے اس پر آتے ہیں، اس میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین سکھایا، لوگ دین کو چھوڑ کر گناہ کے کام کرنے لگے، آپ نے فرمایا کہ تم مجھے دھکے دے دے کر ایک طرف کرتے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ کے تمہیں کھینچتا ہوں، ہلما الى النار، کے آگ سے بچ آؤ، آگ سے ایک طرف ہو جاؤ، آگ سے نکل آؤ، لیکن تم مجھے دھکے دے کر تم پھر آگ میں جاتے ہو، یعنی میری بات نہیں مانتے، میرے حکم کی پرواہ نہیں کرتے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تم آگ میں جانا چاہتے ہو، جنت میں نہیں جانا چاہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک دفعہ بتایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا۔ تو صحابہ پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول، وہ کون سا ایسا آدمی ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے؟ آپ نے فرمایا، من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، دخل الجنہ، وہ تو جنت میں داخل ہو گیا، ومن اصانی، جس نے میری نافرمانی کی، فقط ابا، وہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے، جو میری اطاعت کرتا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ جنت میں جانا چاہتا ہی نہیں۔ قرآن مجید کی مختلف آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہی توجہ دلاتی ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، یہ اصل دین ہے، یہ صحیح اسلام۔ آج ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، قیامت کا جب دن ہوگا، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو خاص اہمیت نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ان کو آگ میں ڈال دے گا، اور فرمایا یوم تقلب وجوہہم، جس دن لوگوں کے چہروں کو آگ میں پلٹا جائے گا، پکایا جائے گا، انہیں عذاب دیا جائے گا، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسولا، وہاں انہیں پھر سمجھ آئے گی، پھر وہ کہیں گے کاش ہم اللہ کی اطاعت کرتے، اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ اب اگر توجہ دلائی جائے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف، تو لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ یہ اماموں کو مانتے ہی نہیں، یہ نبی کی اطاعت کے بارے میں کہتے ہیں، یہ بزرگوں کو، اماموں کو، یہ ان کو سمجھتے کچھ نہیں. اور حالانکہ اطاعت ہمارے ذمے کس کی فرض ہے؟ اللہ کی اطاعت فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض. پھر اللہ اور اس کا رسول جس کے لیے حکم دے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اطاعت فرض. بغیر کسی شرط کے کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت ہو، جس کی اطاعت سے کامیابی حاصل ہو جائے، اللہ راضی ہو. بالکل ایسی بات ہے جب آدمی ایک اللہ کی دعوت دے کسی کو، وہ جو شرک کرنے والا ہے وہ یہی کہے گا کہ یہ بزرگوں کو نہیں مانتا، یہ کہتا ہے کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی بات کو نہ کوئی ٹال سکتا ہے، اس کے فیصلے کو نہ کوئی رد کر سکتا ہے، یہ ذات صرف ایک ذات ہے، دو نہیں. اب جو اللہ کے علاوہ اور بنائے دکھتا ہے وہ کہے گا یہ بزرگوں کو نہیں مانتا. میرے بھائیوں، اللہ کا جو حق ہے اس اعتبار سے اگر آپ کسی کو بھی نہ مانیں یہ کوئی جرم نہیں، اور اگر آپ اللہ کا حق کسی اور کو دیں اور اس کو ماننا سمجھے یہ اللہ کی نفی ہے، یہ اسلام کے ساتھ انکار. بالکل اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے ذمے لازم ہے. نبی کا حق ہم اگر کسی کو نہ دیں تو یہی اسلام ہے، یہی صحیح دین ہے. اور اگر ہم نبی کا حق تقسیم کر دیں کہ یہ بھی تو ایک بہت بڑا بزرگ ہے، یہ امام ہے، اس کا یہ مقام ہے، اس کی یہ شان ہے، یہ غلط تو نہیں کہتا. جب ہم نبی کا حق کسی اور کو دے دیں گے نبی کا انکار ہو جائے گا. اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ دوزخ میں عذاب دے گا دوزخیوں کو، وہ وہاں کیا کہیں گے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. کسی تیسرے کا نام نہیں لیں گے، صرف دو جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہاں یہی کہیں گے، اے کاش یہ جو ہمیں عذاب مل رہا ہے اس وجہ سے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی. اور دنیا میں وہ اطاعت کرتے رہے، فرما برداری کرتے رہے، کس کی؟ وہ وہاں اعتراف کریں گے، تسلیم کریں گے، انا اطعنا سادتنا وکبرانا، اللہ ہم نے اپنے سیدوں کی، اپنے سرداروں کی، اپنے بزرگوں کی ہم نے اطاعت کی. فاضلون السبیلا، انہوں نے ہمیں راستے سے گمراہ کر دی، ہمیں انہوں نے اس چکمے میں رکھا، اس بات میں لگائے رکھا کہ ہمارے پیچھے آؤ، ہم تمہیں اللہ کے ساتھ ملا دیں گے. کسی کو تم نے ملنا ہو اس کے پہلے پی اے سے بات کی جاتی ہے، چپراسی جا کر چٹ دیتا ہے، اجازت ملتی ہے تو ملاقات ہوتی ہے ورنہ ملاقات نہیں ہوتی. مثال دنیا کی اور اس نظام کی، جو نظام اسلامی نظام نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی حاکم ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس سے ملنے کے لیے یہ سارے تکلفات کرنے پڑے جو آج کرنے پڑتے ہیں. ہم نے پہلے اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو غیر اسلامی بنا دیا، پھر ان غیر اسلامی مثالوں سے اپنے دین کو تقویت پہنچائی، اپنی دنیا بھی برباد کر لی، اپنا دین بھی برباد کر لی. ہم غلط مثالیں دے دے کر اپنے دین کو برباد کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں پر اس غلط نظام کا اتنا اثر ہے کہ وہ ایک مثال پر کوئی بات نہیں کرتے، اس کو تسلیم کرتے. میرے بھائیوں، اللہ کی ذات کیسی ذات ہے، اس کے لیے یہ مثالیں بالکل نہ جچتی ہیں نہ زیب دیتی. جیسی انسان ہے، اس کے پاس 30-50 آدمی چلے جائیں اس کا دماغ چکرا جائے گا،
اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ ساری دنیا کے لوگ اگر جمع ہو جائیں اور اللہ سے سوال کریں مجھے یہ ضرورت ہے، آپ کو یہ ضرورت ہے، کسی اور کو کچھ اور چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو کر اللہ سے سوال کریں اللہ سب کے سوال کو پورا کر دے پھر بھی اس کے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ لیکن مصیبت یہ ہے، یہ جو غلط نظام چل رہا ہے، یہ غلط نظام کیوں چل رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان نہیں رہے، نظام غلط آ گیا۔ اس نظام کو چلانے والے کون لوگ ہیں؟ کیا ہندوؤں کو آپ نے یہ عہدے دے رکھے ہیں؟ عیسائیوں کے پاس یہ عہدے ہیں؟ یہودیوں کے پاس یہ عہدے ہیں؟ عہدے مسلمانوں کے پاس ہیں لیکن وہ مسلمان نہیں رہے، لہذا سارا نظام بگڑ گیا۔ کچھ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ سمجھ دی ہے توحید کی، رسالت کی، ان کا معاملہ بھی کیا ہے؟ انہوں نے دین کو محدود کر لیا ہے نماز کی حد تک، عید کی حد تک، چند اور رسومات کی حد تک۔ باقی دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، ملک میں جو کچھ ہوتا ہے، پورے نظام پر اگر کفر کا غلبہ ہے، تسلط ہے، تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہم کانے ہو گئے، مطمئن ہو گئے کہ ہماری نماز سنت کے مطابق، ہمارا فلاں کام سنت کے مطابق ہے، یہ نہ سوچا کہ ہمارا ملک کا نظام کس طرح سے چل رہا ہے اور ہم اسے برداشت کیے ہوئے۔ اور جو آدمی کفر کرتا ہے یا کفر کو برداشت کرتا ہے، یہ دونوں آدمی اللہ کو پسند ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ یا خود کافر ہیں، مشرک ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، وہ کفر کر جاتے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں لگتا، شرک کر جاتے ہیں انہیں پتہ بھی نہیں لگتا، یا پھر کچھ اگر کفر اور شرک سے بچتے ہیں، خود وہ کام نہیں کرتے لیکن کفر اور شرک کو پروٹیکشن دیتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، اس کو برداشت کرتے ہیں۔ جو آدمی یہ کام کرتا ہے اللہ کے عذاب سے بچ وہ بھی نہیں سکتا، مجرم یہ بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ نے حکم دیا فرشتے کو کہ جاؤ فلاں بستی کو پلٹ دو، الٹ دو۔ فرشتے نے کہا یا اللہ وہاں پر ایک ایسا آدمی موجود ہے جس نے ایک لمحے کے لیے، ایک آن کے لیے تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا پہلے اس کو الٹ دو پھر ساری بستی اس پر الٹ دو۔ کیا جرم ہے اس کا؟ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ گناہوں کو برداشت کرتا ہے، گناہ دیکھتا ہے اور اس کے چہرے پر، اس کے ماتھے پر کبھی ستم تک نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، یہ نمازیں ہمیں بچا لیں گی اللہ کے عذاب سے۔ آج اگر اللہ کا عذاب دنیا میں آئے اور جو عذاب آ رہا ہے آپ دیکھیں اس سے کون بچتا ہے؟ سب اس عذاب کی زد میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ کفر اور شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، کچھ کفر اور شرک کو پالتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، اسے برداشت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ جیسے دوسروں سے ناراض ہے ویسے ان سے بھی ناراض۔ میرے بھائیوں، اسلام چند رسومات کا نام نہیں ہے، اسلام فقط نماز کا نام نہیں، اسلام اسلامی نام رکھنے کا نام نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے، جو ضابطہ ہمیں دیا ہے، جو قانون ہمیں دیا ہے، ہم سب اس کے پابند ہوں ہر شعبے میں۔ اگر ہماری معیشت، اگر ہماری معاشرت، ہمارے عدالت کے سارے قوانین اسلامی نہیں ہیں تو پھر ہم مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے قرآن مجید میں، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، حاکم کی اطاعت کرو جو تم پر کوئی صاحب اختیار امیر حاکم مقرر کیا گیا ہے اس کی اطاعت کرو. اس کی اطاعت کا حکم کیوں دیا؟ کہ وہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے پابند کرے گا، مجبور کرے گا، لہذا تم اس کی اطاعت. لیکن اگر ایسا امیر ہو جو کفر کو پالتا ہو، ایسا حاکم ہو جو اللہ کی نافرمانی کے سلسلے کو پروان چڑھاتا ہو، نبی کی اطاعت کے خلاف بدعات کو ترقی دیتا ہو، رواج دیتا ہو، اس کی اطاعت بالکل سخت. ہم لوگ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت میں پورے نہیں. امیر کی اطاعت کا تو معاملہ آیا ہی نہیں، اس لیے کہ ہم نے وہ نظام نہ چاہا ہے نہ اس کے لیے کوشش کی. ہمیں بے فکری ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے سے، رفع یدین کرنے سے کوئی نہیں روکتا، ہمارا دین محفوظ. ہمارے معاش کا سلسلہ ٹھیک چلتا ہے، میں نے کاروبار کیا ہوا ہے، گاہک خوب لگتے ہیں، پیسے آتے ہیں، میں اپنا سارا نظام سیٹ کرتا چلا جا رہا ہوں، دولت میرے پاس بہت آ رہی ہے، ٹھیک ٹھاک کام ہے، کوئی فکر کی بات نہیں. کوئی اور آدمی ہے، وہ ملازمت کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرا یہاں سے کام چل رہا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے. ہاں اگر کوئی ہمارے رزق پر لات مار دے، ہمارے معاش کا سلسلہ بگاڑے، پھر ہمیں غیرت آتی ہے، غصہ آتا ہے. آپ دیکھ لیں، جو پڑھ جائے اور اس کو اس کی حیثیت کے مطابق ملازمت نہ ملے، وہ گالیاں دیتا ہے حکومت کو. کاروبار کرے، کاروبار میں اس کو ترقی حاصل نہ ہو، خاطر کا فائدہ نہ ہو، وہ کوستا ہے اس حکومت کو. لیکن اگر اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا جا رہا، اللہ کے دین کو پوری جتنے ہمارے پاس حکومت ہے اس میں اس کو غالب نہیں کیا جا رہا، اس پر نہ کسی کو غصہ آتا ہے نہ غیرت آتی. اس کا خاص مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا دار ہیں، ہم دنیا چاہتے ہیں، دین ہمارا نہیں. میرے بھائیوں، جس کا دین ہوتا ہے وہ دنیا کی وجہ سے کسی سے ناراض ہو یا نہ ہو، دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھے یا نہ سمجھے، سب سے بڑا نقصان اس کے ہاں کیا ہے؟ اللہ کے دین کا نقصان سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کا بالکل یہ معاملہ ہے، اپنی ذات، اپنا مال، اپنی جان، کوئی چیز اتنی عزیز نہیں جتنا انہیں دین عزیز. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے بارے میں اتنا فکر نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کی خاطر کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن جب اللہ کی حدود کو توڑا جاتا، آپ سے زیادہ غیرت اور غصے والا کوئی نہیں ہوتا. آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا جب اللہ کے حدود کو خراب کیا جاتا، اس کو توڑا جاتا، اس میں کوئی نقص پڑتا. ابو جہل نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت باتیں کہی، بہت بے عزت کیا، اور آخر اس نے پتھر اٹھایا اور آپ کے سر پہ دے مارا، جس کی وجہ سے خون بہنے لگا. آپ اسی حالت سے واپس چلے گئے، اس کے ساتھ اور بدماش تھے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، مکی دور تھا، آپ وہاں پہ چلے گئے. حضرت حمزہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، شکار کیا کرتے تھے، صبح ہی صبح شکار کرنے چلے جاتے، شام کو شکار وغیرہ کر کے واپس آ جاتے. جب وہ آ ہی رہے تھے، ابو جہل کی لونڈی نے حضرت حمزہ کو بتایا کہ تیرے بھتیجے کے ساتھ آج یہ سلوک ہوا ہے. حضرت حمزہ کو بڑی غیرت آئی، بڑا غصہ آیا، ابھی تک مسلمان نہیں تھے، لیکن بھتیجے کی محبت قومی حمیت کو موجود تھی، ابو جہل کے پاس گئے اور لوگ بھی موجود تھے، آتے ہی اس کے سر پر زور سے کمان دے ماری، اس کے سر سے خون نکلنے لگ گیا اور غیرت میں غصے میں آ کر کہنے لگے، میں بھی اسی دین پر ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، میرا تو بگاڑ جو بگاڑنا چاہتا ہے. ابو جہل نے سوچا کہیں میری وہ جو سخت کاروائی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ بھی کہیں مسلمان نہ ہو جائے. اس نے انہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے یعنی نہیں مجھ سے باقی غلطی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ اگر تم مجھ سے بدلہ نہ لیتا، پھر تجھ میں قومیت کی حمیت نہ ہوتی، تو نے ٹھیک کیا. وہ یوں تسلی دینے لگا کہ کہیں یہ میرے ساتھ ہی رہے، مسلمان نہ ہو جائے. حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بھتیجے تو خوش ہو جا، میں نے تیرا انتقام لے لیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، چچا میں ان باتوں سے کبھی خوش نہیں ہوتا، میں تو تب خوش ہوں گا جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں. میں اپنی ذات اور جان کو اتنی ترجیح نہیں دیتا جتنا مجھے دین عزیز ہے، اسلام سے محبت. اگر آپ اسلام کو قبول کر لیں تو میں خوش ہو جاؤں گا، ورنہ یہ کوئی خوشی نہیں. حضرت حمزہ اسی وقت اللہ تعالیٰ اثر پیدا کر دیتا ہے نبی کی بات میں، فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. لیکن آپ دیکھ لیں، ابو جہل تنگ کرتا ہے، انتقام لے لیا جاتا ہے، نبی کہتا ہے میں اس سے خوش نہیں ہوتا، یہ دنیا کا سودا ہے، مجھے تو یہ چاہیے کہ دین قبول کوئی کرے، یہ میری کمائی. ہم کوشش کرتے ہیں دنیا کے لیے، نبی ہمیں انداز دے گیا دین کے لیے. اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ دین ترقی کرے، دین غالب ہو، دین لوگوں میں عام ہو، لوگ مسلمان بنے. ہماری یہ سوچ نہیں، ہماری یہ فکر نہیں، ہم دنیا چاہتے ہیں، پھر ہم سمجھتے ہیں ہم مسلمان. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو لشکر دے کر بھیجا رومیوں سے انتقام لینے کے لیے، جنگ موسیٰ کا بدلہ لینے کے لیے آپ نے حضرت اسامہ کو بھیجا. کچھ دوری وہ گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہو گئے، لشکر رکا رہا، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت صدیق نے حضرت اسامہ کو کہا کہ آپ لشکر لے کر جس کام پر نبی نے لگایا ہے زمانہ ہو جائے. صحابہ کہنے لگے، ہمیں جگہ جگہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں، مدینے پر حملہ کرنے کے لیے کافر کوششیں کر رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کب حملہ ہو جائے. یہ سیاسی غلطی ہوگی، آپ لشکر کو نہ بھیجیں، تو خالی نہ کریں، مدینے میں لشکر رہنے دیں. اور حضرت اسامہ 17 سال کی ان کی عمر ہے، بڑے بڑے صحابہ معمر، یہ حضرت زید کے بیٹے ہیں، غلام کے بیٹے، اور بڑے بڑے قریش صحابہ عمر رسیدہ تجربہ کار حضرت اسامہ کی کمان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت اسامہ کی کمان. ابو بکر صدیق نے کیا کہا کہ مجھے یہ یقین دلا دیا جائے کہ مدینہ خالی ہو جائے گا اور کافر مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے، یا کوئی درندہ آ کر مجھے پھاڑ دے گا، چیر دے گا، میں پھر بھی یہ لشکر نہیں روکوں. اپنی جان عزیز نہیں ہے، نبی کا فرمان عزیز، نبی کی بات مقدم ہے. جس لشکر کو نبی نے روانہ کیا ہے، مجھے کیا مجال ہے کہ میں اس کو روکوں. یہ لشکر جائے گا، کوئی اس کو نہیں روک سکتا. حضرت ابو بکر صدیق نے لشکر کو روانہ کر دیا، حکم دے دیا کہ سب لوگ جو ان کی کمان میں ہے جمع ہو جائیں، اور لشکر روانہ کر دیا. کچھ فاصلہ طے کیا، انصار کے کچھ لوگوں نے ابو بکر صدیق کو یہ اطلاع بھجوا دی کہ آپ کسی اور کو امیر مقرر کر دیں، ہماری اس جنگ کا یہ جو لشکر جا رہا ہے اس کا قائد کسی اور آدمی کو مقرر کریں، اور سیدھا سیدھا افراد سمجھدار قسم کے انہیں اپنے پاس مدینے میں رکھیں, کہیں معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے. حضرت عمر یہ پیغام لے کر ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے. ابو بکر صدیق نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں, مدینہ خالی ہوتا رہے, یہ لشکر جائے گا, جتنے سرکردہ مسلمان صحابہ اس میں شریک ہیں وہ سب جائیں گے. اور فرمایا تم لوگوں میں ابھی تک غرور اور تکبر باقی ہے. اسامہ اگر 17 سال کا ہے یا وہ قریش کے باعزت افراد میں سے نہیں ہے اور نبی نے اسے مقرر کیا ہے, تم چاہتے ہو کوئی اور؟ نہیں, یہی سردار رہے گا, سب اس کی قیادت میں جائیں گے. ان کو تنبیہ کر دی, بلکہ خود چل کر گئے اور عملی نمونہ پیش کیا امیر کی اطاعت کا, فرما برداری کا. وہ 17 سال کا نوجوان لڑکا ہے. یہ بزرگ صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے لگے تو آپ نے مقرر کر دیا ابو بکر صدیق کو, مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. کچھ لوگوں نے تردد کیا کہ نہیں. آپ نے فرمایا یا اللہ ورسولہ والمومنون الا ابا بکر, اللہ انکار کرتا ہے, اس کا رسول انکار کرتا ہے, سب مومن انکار کرتے ہیں کہ ابو بکر کے سوا کوئی اور نماز پڑھے. اور آپ نے فرمایا سجدوا لی کل خوفۃ الا خوفۃ ابی بکر, مسجد میں دروازے کھلتے تھے مختلف صحابہ کے جو آ کر نماز پڑھتے تھے. آپ نے فرمایا آج کے بعد تمام دروازوں کو بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر صدیق کے دروازے. جب ابو بکر صدیق فوت ہوئے حضرت علی رونے لگ گئے, ان کے دروازے پر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ابو بکر تجھ پر اللہ تعالی رحم کرے, سب سے پہلے تو ایمان لایا اور ایمان کو تو نے اپنا خوب بنایا, ہم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو تیری شان کو پا سکے. وہ ابو بکر صدیق ہیں. لیکن لوگوں کو تعلیم دیتے ہوئے تربیت کرتے ہیں ان کی. حضرت اسامہ سوار ہیں اور ابو بکر صدیق پیدل چلتے جا رہے ہیں, ان کی رکاب کے ساتھ ساتھ پیدل جا رہے ہیں, ان کو مشورے دے رہے ہیں, نصیحتیں کر رہے ہیں, وہ سوار ہیں یہ پیدل. سارے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ معاملہ یہ, سب کو ہوش آ جاتی ہے کہ جب خلیفہ وقت کا یہ عالم ہے کہ وہ اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آتا ہے, ہماری کیا ہے؟ انہیں سبق سکھا دیا کہ تمہارے جس کام کے لیے جس کو امیر بنا دیا گیا, سردار بنا دیا گیا, کاج بنا دیا گیا, اس کی عزت کرو, اس کی اطاعت کرو, اس کی فرمانبرداری کرو. حضرت اسامہ